الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیات قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ گیارہویں شریف کا مہینہ ہے اور اسے گیارہویں شریف کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو نسبت ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے. کچھ باتیں انشاءاللہ اس مناسبت سے عرض کی جائیں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ تین جمعوں سے ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی اطاعت یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اطاعت اگر کسی نے کی تو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, تو جس نے ہمارے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے ہماری اطاعت کی. تو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی وہ بندہ محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. اور یہی ہماری تخلیق کا مقصد ہے. ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. تو جیسی عبادت ہمیں کرنی چاہیے ویسی عبادت تو ہم نہیں کرتے, لیکن جن لوگوں نے ویسی عبادت کی اپنی تخلیق کے مقصد کو حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہوئے, تو جن لوگوں نے صحیح معنی میں اطاعت کی تو کوئی غوث اعظم کے نام سے پہچانا گیا, کوئی خواجہ غریب نواز کے نام سے جانا گیا, کوئی داتا گنج بخش, کوئی حضرت ثابت کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا گیا, اور بے شمار اولیاء کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اطاعت کی تو وہ آسمان ولایت پر آفتاب اور مہتاب بن کر چمکے. یہ اطاعت ہی کا ثمر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ منصب عطا کیا. اب ہمیں ان لوگوں کی سیرت کو دیکھ کر, ان کے افعال کو دیکھ کر, ان کے اقوال کو سن کر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں. تو جن لوگوں نے اطاعت کی وہ ولایت کے منصب پر فائز کیے گئے, اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تو مرتبہ اور مقام وہ ہے کہ آپ کو سردار اولیاء کہا گیا, آپ کو سلطان الاولیاء کہا گیا. تو کچھ باتیں انشاءاللہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے بیان کریں گے. پہلے اولیاء کرام علیہم الرضوان سے متعلق کچھ باتیں کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان یہ کون لوگ ہیں. ہم نے گزشتہ جمعوں میں بھی عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو شہوات سے پاک تخلیق فرمایا. فرشتوں میں شہوت نہیں, وہ اگر چاہیں بھی تو گناہ نہیں کر سکتے, اور اسی طریقے سے حیوانات کو شہوات کے ساتھ تخلیق فرمایا, اور ان کا کام یہ ہے کہ اگر بھوک لگے تو وہ کھانا کھا لیں, پیاس لگے تو پانی پی لیں, نیند آئے تو سو جائیں, اور اگر شہوات کا غلبہ ہو تو وہ اس کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں. یہ حیوانیت کا کام ہے, اور فرشتوں کو شہوات سے پاک فرمایا. لیکن انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے شہوات کو بھی رکھا اور فرشتوں کی صفات کو بھی رکھا, عقل و شعور کو بھی انسان میں رکھا, اور اب انسان پر یہ چھوڑ دیا کہ وہ چاہے تو شہوات پر غالب آ کر اور فرشتوں کی صفات اختیار کر لے, جس کو لوگ فرشتہ صفت کہتے ہیں, اور اگر وہی انسان یہ چاہے کہ اپنی شہوانی گویا اپنے نفس کی وجہ سے اپنے عقل و شعور کو مغلوب کر لے اور حیوانی کام کرنے لگ جائے کہ جسے حیوان صفت اور شیطان صفت کہا جاتا ہے, تو فرماتے ہیں کہ انسان میں یہ دونوں چیزوں کو رکھ دیا گیا, اور اس سے فرمایا کہ اب تم شہوات کے مقابلے میں اپنے عقل و شعور کو کام لاتے ہوئے اپنی تخلیق کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو, تو جب تم ایسا کر لو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں بلند مرتبہ عطا فرمائے گا. اس گفتگو کو سمجھنے کے بعد اب دیکھیے کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان نے جب اپنے نفسوں کو مار کر اور اللہ تبارک و تعالی کی سچی اور پکی اطاعت کی تو رب کریم انہیں کیا انعام عطا فرماتا ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نہ گروہ انبیاء سے ان کا تعلق ہوگا نہ شہدا میں وہ شمار ہوں گے، لیکن کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی وہ مقام انہیں عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہدا ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں کہ جو نبی نہیں، جو شہید نہیں، لیکن انبیاء اور شہدا جیسی ہستیاں ان لوگوں پر رشک کریں گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے کہ جو اس کے قرآن کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، کل قیامت میں اگر سے وہ نبی نہیں ہیں لیکن انبیاء ان پر رشک کریں گے اور وہ ان کے چہرے نور ہوں گے اور نور کے منبروں پر وہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک اور موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بیان کیا، کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جس کے چہرے کی زیارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے حضرت علامہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ ان سارے معاملات کو دیکھ کر کوئی اگر یہ کہنے لگ جائے کہ محنت کر کے اور اعمال شاقہ کر کے آدمی ولایت کے منصب پر پہنچ جائے، فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ولایت ایک وہبی شے ہے، ایک عطائی شے ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے ولایت کا منصب عطا فرماتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہاں اعمال حسنہ، اعمال صالحہ ضرور اس عطائے الہی کے حصول کا سبب بنتے ہیں، ضرور یہ ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صرف یہ کہنے لگ جائے کہ صرف عبادت و ریاضت سے یہ منصب حاصل ہو جائے، فرماتے ہیں یہ عطائی شے ہے، اور رب کریم جسے پسند فرماتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں جسے امام مسلم نے مسلم شریف میں نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم کا ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو حضرت جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ حضرت جبریل امین گویا اس آدمی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آسمان کے جتنی مخلوق ہے تمام کو جمع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اہل آسمان، فلاں بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، میں جبریل امین بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور تم لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اہل آسمان اس اللہ کے ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور زمین پر موجود لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دی جاتی ہے کہ لوگ انہیں پہچان لیتے ہیں کہ وہ غوث اعظم ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ یہ اولیاء کرام علیہم رضوان کی گویا یہ نشانیاں ہیں۔ حضرت داتا لجبخش رضی اللہ تعالی عنہ نے کشف المحجوب میں اس واقعے کو نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام علیہم رضوان کی ذات اور گویا ان کی پاک ہستیاں یہ کیا کام کرتی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نبوت کی نشانی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے باقی رکھا ہے کہ اولیاء کرام علیہم رضوان کے ذریعے سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اب کوئی نبی تو دنیا میں نہیں آ سکتا، لیکن اولیاء کرام یہ انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے نائبین کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور آج انبیاء کرام علیہم السلام کی نشانیاں یہ اولیاء کرام علیہم رضوان سے گویا ان کا اظہار ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تم جانتے ہو کہ یہ آسمان سے بارش یہ کس کے وسیلے سے برستی ہے، یہ کس کے سبب سے برستی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام علیہم الرضوان ہی کی ہستیاں ہیں کہ جن کی بدولت آسمان سے بارش برستی ہے۔ فرماتے ہیں کہ زمین سے سبزہ کیوں اگتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ان کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی زمین میں سبزے کو اگاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ کفار پر غلبہ تمہیں کس کی وجہ سے ملتا ہے؟ فرماتے ہیں یہ اولیاء کرام علیہ رضوان کی ذات اور ان کی ہستیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی توجہ ان کے پیغام سے تم کو کافروں پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اولیاء کرام علیہ رضوان ان کا دنیا میں موجود ہونا ہے اور موقع پر فرمایا کہ ہر دور میں کسی نہ کسی ولی کسی نہ کسی اور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ اور دنیا کی نہ ہو دنیا کی کوئی ہو یا تباہی کا سامان ہو جاتا ہے تو اولیاء کرام علیہ رضوان یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کی بدولت بطور داتا تجویری کہ اللہ تبارک کا بتانا ان کے سبب سے بارش برساتا ہے، ان کی برکتوں سے زمین سبزہ اگاتا ہے اور انہی کے فیضان سے کفار پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اور ہم اور آپ جب اولیاء کرام علیہ رضوان کا تذکرہ کریں، خصوصاً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں، اعلی حضرت امام اہل سنت ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ کے نیک بندے کا تذکرہ کیا جائے، جب کسی اللہ کے نیک بندے کا عرض کیا جائے، اس کی باتیں بیان کی جائیں، تو اس بندے کی اس اللہ کے ولی کی خاص نظر کرم اپنے ماننے والوں پر ہوتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارع مسلم جنہوں نے مسلم شریف کی وہ مایا ناز گویا شرح لکھی کہ آج تک مدارس دینیہ میں امام نووی کی وہ شرح پڑھائی جاتی ہے۔ امام نووی نوا ایک علاقہ ہے دمشق کا، وہاں آپ کا مزار ہے اور اولیاء کرام علیہ رضوان کا عجیب مزاج ہے کہ جیسا چاہتے ہیں ویسا گویا رخ اختیار کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں بلکہ بعد وصال بھی ان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف کی میں نے زیارت کی، اس مزار شریف کو اگر آپ دیکھیں تو مزار شریف کے چاروں طرف کھنڈرات ہیں اور آپ کے مزار اقدس کے جب قریب جائیں تو قبر شریف نظر نہیں آتی، بلکہ قبر شریف کی جگہ اتنا بڑا درخت کا تنا گویا قبر کے اندر سے نکل رہا ہے اور وہ چھت کو پھاڑتے ہوئے اوپر جا رہا ہے۔ آپ کی سیرت کی کتابوں سے پتا چلا، لوگوں سے وہاں کے رہنے والوں سے پتا چلا کہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انتقال سے قبل یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پر کوئی گنبد تعمیر مت کرنا۔ لوگوں نے آپ کی وصال کے بعد آپ کا عالیشان مزار بنایا اور اس پر ایک عالیشان گنبد تعمیر کیا، لیکن چونکہ آپ نے وصیت فرمائی تھی لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی قبر انور سے ایک درخت نمودار ہوتا ہے اور وہ اتنا جاندار تنا بنا کہ اس نے نکل کر گنبد کو توڑ دیا اور اوپر سے نکل گیا۔ آج بھی آپ کے مزار کی یہی کیفیت ہے۔ تو یہ اولیاء کرام علیہ رضوان نہ صرف یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے بلکہ انتقال کے بعد بھی جیسا فرماتے ہیں ویسا کر کے دکھاتے ہیں۔ یہی امام نووی فرماتے ہیں اپنی کتاب بستان العارفین میں کہ اولیاء کرام علیہ رضوان اپنے ماننے والوں پر، اپنا ذکر کرنے والوں پر کیسی نظر رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کسی بزرگ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، لیٹے لیٹے مطالعہ کر رہے تھے اور جب نیند نے غلبہ کیا اس کتاب کو سینے پر رکھا اور آنکھ لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد کسی آدمی نے گھٹنے سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا کہ تجھے گویا غیرت نہیں کہ تو ہماری کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، تو ہماری کتاب کو سینے پہ رکھے ہوا ہے اور اس حالت میں ہے کہ تجھ پر غسل فرض ہو گیا۔ فوراً اس سے کہا کہ اٹھ اور کتاب کو اپنے سینے سے ہٹا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جن صاحب کی کتاب وہ پڑھ رہا تھا، جن کا تذکرہ کر رہا تھا، ارے ان کی ایسی گویا ان کا مقام کہ اپنی کتاب کے پڑھنے والے پر ایسی نظر رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جن اولیاء کا ہم ذکر کر رہے ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی نظر کرم ہم پر ہو جائے۔ اسی ساری باتوں کو گویا اور اپنے ذہنوں میں رکھ کر اب آئیے ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں کہ بقول اعلی حضرت جن کا ذکر کیا جائے ان کی نظر کرم اپنے ماننے والوں پر ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے کہ 470 یا 471 ہجری میں آپ تشریف لائے اور 561 میں آپ کا وصال ہوا۔ کل 91 یا 90 برس آپ نے عمر پائی, اور ایران کا ایک قصبہ ہے جسے جیلان کہتے ہیں, آج بھی موجودہ ایران میں ایک صوبے کا نام ہے جیلان, اور اس جیلان میں آپ پیدا ہوئے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں, حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں, اور حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے تذکرے میں سے نقل کیا, بے شمار اکابر علماء نے سے نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح, اللہ تبارک و تعالی تجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا, اور وہ فرزند اس کا مرتبہ جانتے ہو کہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا محبوب ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ہے. اور فرماتے ہیں کہ میرا وہ بیٹا, اس کی شان اولیاء اور اقطاب میں ایسی ہوگی کہ فرماتے ہیں کہ جیسی میری شان انبیاء اور مرسلین میں ہے, ایسی شان اس کی اولیاء اور اقطاب میں ہوگی. اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا اور اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ہوگا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لے آئے, بارہا آپ نے واقعات میں سنا کہ جس دن آپ تشریف لائے اس دن رمضان کا روزہ تھا, اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے پیدائشی ولی تھے کہ آپ نے اس پہلے دن رمضان کا روزہ رکھا, آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا مغرب کی نماز تک. تو ایسے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے ولی تھے. جب آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کی ولایت کا علم آپ کو کب ہوا, تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں 12 برس کی عمر کو پہنچا اور میں مدرسے جب جانے لگا تو میں اپنے ساتھ فرشتوں کو چلتا ہوا دیکھتا تھا, اور جب میں مدرسے میں پہنچ جاتا تو کوئی فرشتہ کہنے والا یہ کہتا کہ اے لوگوں ہٹ جاؤ, اللہ کا ولی آ رہا ہے, اس کے لیے راستہ کشادہ کر لو, اس کو جگہ عطا کر دو کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب میں ارادہ کرتا بچپن میں کہ کھیلنے کودنے کی طرف جاؤں تو مجھے غیر سے ایک آواز آتی کہ الیہ یا مبارک, اے خوشبخت جہاں آ جاؤ. میں چونکہ بچہ تھا میں ڈر کے اپنی والدہ ماجدہ کی طرف جاتا اور ان کی گود میں چلا جاتا. فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. اور فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے جاتا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا تھا, وہ انسانی شکل میں میرے ساتھ گھر سے مدرسے آتا, جب تک میں مدرسے میں پڑھتا وہ میرے پاس بیٹھتا اور مجھے گھر تک چھوڑ دیتا. کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو فرماتے ہیں کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کام پر مامور فرمایا ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے اور ولی کہ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے کرامات کا صدور کر دیا دکھا دیا تھا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تحصیل علم فرمانے کے بعد جب اپنی مسند پر بیٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کل 33 یا 35 برس تک آپ نے درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا, اور آپ نے فتاوے لکھے, اور آپ کی علمی مقام کا یہ عالم تھا کہ جس وقت آپ فتویٰ تحریر فرماتے تو فرماتے ہیں کہ پورے بغداد میں اور بغداد کے اطراف میں جہاں وہ فتویٰ جاتا تو ہر عالم دین آپ کے فتوے کو دیکھ کر کہتا کہ واللہ ان جیسا عالم تو کوئی دیکھا نہیں. اور آپ کا علمی مقام وہ کہ ایک موقع پر کسی نے قسم کھا لی, اور یہ قسم اس طرح کھائی کہ اگر میں وہ کام کروں گا کہ اگر میرے علاوہ دنیا میں اس وقت کوئی اور آدمی وہ کام کر رہا ہوگا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں. یہ مسئلہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا, بے شمار علماء کے پاس گیا, کوئی آدمی اس کا جواب نہ دے سکا کہ آدمی ایسی عبادت کیسے کر سکتا ہے کہ جس وقت وہ عبادت کرے دنیا بھر میں کوئی آدمی ویسی عبادت نہ کرتا ہو. اس لیے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں نماز کا وقت ہو, کسی اور علاقے میں نماز کا وقت نہ ہو, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اس لیے کہ دنیا میں کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ جو عبادت کرتے ہو وہ کوئی اور نہ کرتا ہو. آپ یہاں قرآن مجید پڑھتے ہیں, بہت ممکن ہے کہ کسی اور شہر میں کوئی اور آدمی قرآن پڑھتا ہو. آپ نماز پڑھتے ہو کوئی اور بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ سوال آیا کہ آدمی نے یہ قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت اگر کوئی آدمی عبادت نہ کر رہا ہو وہ یا کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق. تو فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ اس آدمی کو خانہ کعبہ میں لے جاؤ اور مطاف جہاں لوگ طواف کرتے ہیں اس مطاف کو خالی کر دو اور صرف اس اکیلے آدمی کو طواف کرنے دو. تو یہ ایسی عبادت ہوگی کہ اس عبادت کو جب وہ آدمی کر رہا ہوگا تو اس کے علاوہ کوئی اور آدمی اس عبادت کا کرنے والا نہ ہوگا, اور اس صورت میں اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی. یہ آپ کا علمی مقام تھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مقام ولایت پر اور گویا مسند ولایت پر آپ جلوگر ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ کسی اور ولی کی سیرت میں آپ کو نہیں ملے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر اپنی مجلس وعظ میں جلوگر ہیں, وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں اور اچانک ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور آپ اعلان کرتے ہیں کہ سنو میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. حضرت علی بن حیتی جو ایک مایا ناز بزرگ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں رہنے والے فوراً اٹھے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم کو اٹھایا اور اپنی گردن پر رکھا. علماء فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر, فرماتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے ہر ایک نے اپنی گردن جھکا دی اور نبی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو اپنی گردن پر قبول کیا. فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کی پہاڑیوں میں محب عبادت تھے. آپ نے جب یہ قول سرکار پاک کا سنا آپ کہتے ہیں کہ میرے آقا آپ کا سر ہماری گردنوں پر نہیں بل اعلی راسی بلکہ ہمارے سروں پر آپ کا قدم ہے. اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر وہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہیں کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضری دیتے ہیں, آپ کی قبر انور پر حاضری دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سید احمد کبیر رفاعی کی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ کے دست اقدس کو بوسہ دے. چنانچہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دست حق برس باہر نکالیے تاکہ احمد کبیر رفاعی اسے بوسہ دے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور سے ہاتھ باہر نکالا اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کی. فرماتے ہیں وہی سید احمد کبیر رفاعی جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی اپنی مجلس وعظ میں بیٹھے ہیں, وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں, جب یہ قول سنا فوراً اپنی گردن جھکا دی اور فرمایا کہ آپ کا قدم نہ صرف یہ کہ ہماری گردنوں پر بلکہ ہماری آنکھوں اور ہمارے سروں پر ہے. حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے دوران تقریر آپ نے اس طریقے سے گردن کو جھکایا اور آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہماری آنکھوں اور سروں پر, تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت کے غور حضرت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان فرمایا. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا اور نوازنے کا ایسا عالم. اللہ اکبر, کہ ہم اور آپ ان کے دروازے پر جائیں اور ان کے بھکاری بن کر ان سے مانگے، ان کے غلام بن کر ان سے مانگے، ان کو تو عطا کا کیا عالم ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ایک چور ان کے در دولت پر آ گیا، جب اس نے شہرت سنی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں کو نوازتے ہیں، جو جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، یقیناً سرکار غوث اعظم کے گھر میں بڑا خزانہ ہوگا، چلو آج سرکار غوث اعظم کے گھر میں جا کر گویا چوری کی جائے۔ اور وہ چور جب آپ کے در دولت پر حاضر ہوا، جب وہ آپ کے حجرہ عالی میں داخل ہوا، قدم رکھتے ہی وہ اندھا ہو گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور اسی دوران حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حضرت حضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں علاقے کے ابدان کا انتقال ہو گیا، آپ کوئی آدمی دیجئے تاکہ ان کی جگہ معمور کیا جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باطنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہماری خانقاہ میں ایک چور بیٹھا ہے اور وہ کچھ لینے کی خواہش لے کر آیا ہے، اور عبد القادر جیلانی کے در پر اگر کوئی کچھ لینے آئے اور وہ خالی ہاتھ چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ فوراً نظر کرم ڈالی اور حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ ہماری خانقاہ میں جو چور ہے، جاؤ اسے لے جاؤ، اسی کو ابدال بنا دو۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عطا ہے، کسی نے آپ کے جبے میں ہاتھ ڈالا، جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکالنے کی کوشش کی، آپ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ملتجی ہوئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے تیرے بندے عبد القادر کا دامن تھاما ہے، مولا اس کی لاج رکھ لینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ اسی وقت شریف اور گویا شریف النفس ہو جاتا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا عطا کرنے کا انداز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نائب ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ نے حضور کی اطاعت میں اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں وہ مقام عطا فرمایا کہ خود حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا پینا ترک کر دیا تھا، میں کچھ نہیں کھا رہا تھا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، تمہیں میری قسم ہے کھا، تو میں کھایا کرتا تھا۔ میرا رب مجھ سے فرماتا اے عبد القادر جیلانی، تجھے میری قسم ہے پی، تو میں پیا کرتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا، کہتے ہیں کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس گھر، وہ میری خانقاہ کا طواف کر رہا ہے۔ وہ مقام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں حضور غوث اعظم سے متعلق کیا خیالات رکھنے چاہیے۔ اپنے وقت کا مجدد حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا، کہتے ہیں کہ خود حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر مجھ سے محبت کرے، اگر اپنی نسبت مجھ سے کرے، یعنی وہ حضور غوث اعظم کے مریدین میں اپنا نام لکھوائے، آپ سے اپنی نسبت کرے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، تیرے ماننے والوں کو ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کا ایک رجسٹر ہے، جس آدمی کا نام اس رجسٹر میں آ جائے، جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے لگ جائے، اپنی نسبت سرکار غوث اعظم سے کر لے، فرماتے ہیں اس رجسٹر میں اس کا اندراج ہو جائے گا، اور جتنے لوگ اس رجسٹر میں ان کے نام ہوں گے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ میں شاہ عبدالحق اپنے وقت کے مجدد، آپ ملاحظہ فرمائیے سرکار غوث اعظم کی محبت، ان کا مقام، کہتے ہیں کہ میں عبدالحق یہ تمنا کرتا ہوں کہ کاش کہ میرا نام بھی اس رجسٹر میں آ جائے، تو میرا بھی ظاہر اور باطن سمر جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام رفیع عطا فرمایا کہ کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی، ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدین میں اٹھا، ان کے ماننے والوں میں اٹھا، اور ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دے۔ وما علینا الا البلاغ۔